الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اسرائیل حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے. یعقوب علیہ السلام کا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور سیدنا ابراہیم کے پوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک اسماعیل دوسرے اسحاق. اسحاق کے جو بیٹے ہیں یعقوب ہیں. تو یعقوب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل. اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے. ان 12 بیٹوں کی آگے جو اولادیں پھیلی ہیں, خوب پھیلی ہیں, لاکھوں میں ہو گئی تھی, ان کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اے بنو اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو. ٹھیک ہے؟ تو بنو اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کا کیا مطلب ہوگا؟ اسرائیل کے بیٹے, اسرائیل کی اولاد. تو بنو اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں پوری انسانی تاریخ میں, یعنی ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ شروع شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا, پھر یہ بتایا کہ عبادت کس کی کرنی ہے, اور رسول کو ماننا ہے, کتاب کو ماننا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی سمجھا دیا. پھر اس کے بعد تخلیق آدم, اس کا جو مرحلہ ہے وہ بھی بتا دیا, اور اس موقع پر کیا کچھ ہوا, ہماری سیٹلمنٹ زمین پہ کیسی ہوئی, وہ بھی ایک تاریخ تھی, اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا. پھر بھیجتے بھیجتے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو میں تمہارا بندوبست کروں گا, جہاں رہائش کا ہے, پیٹ کی خوراک کا ہے, وہاں روح کی خوراک کا بھی بندوبست کروں گا, اور وہ یہ ہوگا کہ اوپر سے میں ہدایت بھیجوں گا, جو مان لے گا اس کی روح بھی مطمئن ہوگی, وہ جنت میں بھی جائے گا, اور جو نہیں مانے گا اس کو میں سزا دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے جو ہم نے اب تک پڑھا ہے. اب دیکھنا یہ ہے پوری انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بطور ایک مثال کے یا ان کا ذکر ابتدا میں کیوں کیا ہے. وہ اس لیے کیا ہے کہ بنو اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے طویل عرصے سے چلایا ہے, ان کی نسل کو خوب پھیلایا ہے, جو ابھی تک ہیں. یہ اسرائیلی جو ہم کہتے ہیں نا, یہودی, یہ وہی ہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ وہی ہیں, ان کی نسل ابھی تک چلی آ رہی ہے. تو اگر ان کی پوری تاریخ دیکھیں, پوری انسانی تاریخ میں جو بھی اہم واقعات ہو سکتے ہیں, چاہے وہ فرما برداری کے ہوں یا نافرمانی کے ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سزا کے ہوں, کسی انڈیویجول کی بات ہو یا کسی قوم کی بات ہو, یا اسی طرح کسی عورت کا مسئلہ ہو یا کسی مرد کا مسئلہ ہو, یعنی جو مسائل انسانی زندگی میں آئندہ پیش آ سکتے ہیں, وہ مسائل بنو اسرائیل میں پیش آ چکے ہیں. یہ قوم ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا طویل عرصہ رکھا ہے. ان کی تاریخ میں جو آئندہ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ ملتا ہے, کسی اور قوم کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا. قوم عاد تھی, ختم ہو گئی. قوم سمود تھی, اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا. قوم نوح تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. ان کو دوام نہیں ملا, یعنی ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل باقی نہیں رکھا. وہ آئے, وہ داستان پارینہ بن گئے, بس گزشتہ دور کی ایک کہانیاں تھیں, ہو گئیں. لیکن یہ قوم ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک باقی رکھا ہے, اور ہماری انسانی تاریخ کا کوئی ایشو ہے وہ اس کے اندر موجود بھی ہے, اور انہوں نے اگر اس کو اپنایا ہے اس کا بھی ذکر کیا, اور نہیں اپنایا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. اس لیے اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے. اسی قوم کو دیکھ کے ہم نے سنبھلنا ہے, اور اسی قوم کو دیکھ کے ہم نے گمراہ ہونا ہے. راستے اللہ نے دونوں بتا دیے. اس قوم کے واقعات بھی اللہ بتائے گا کہ دیکھیں ان میں بھی مومن لوگ تھے وہ کس طرح سنبھلے, اور ان میں نافرمان بھی تھے وہ کس طرح گمراہ ہوئے. اس لیے بنو اسرائیل کی تاریخ ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث نمونہ بھی ہے اور باعث عبرت بھی ہے. اس لیے ان کا ذکر پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے, انہی کو خطاب کیا ہے, مکی لوگوں کو نہیں کیا. وہ تو جاہل لوگ ہیں, ان کو تو کبھی کوئی کتاب ہی نہیں ملی, ان کے ہاں کوئی رسول بھی نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام تھے, وہ بہت پہلے کے, جبکہ مکہ بھی آباد نہیں ہوا تھا. تو ان کے بعد سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی نبی آیا ہی نہیں. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے ہیں, نبی آئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں بھیجے ہیں. انہی کا ذکر قرآن میں جنہیں ملتا ہے. باقی قوموں میں بھی بھیجے ہیں, جہاں جہاں کوئی انسان بستے تھے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا, کوئی نہ کوئی نبی, کوئی نہ کوئی وارنر ضرور بھیجا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے, میں نے کوئی بستی نہیں چھوڑی جہاں انسان آباد ہوں. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی جہاں انسان آباد ہوں اور میرا وارنر وہاں نہ پہنچا ہو. یہ دستور رہا اللہ تعالیٰ کا. مگر قوم بنو اسرائیل کی تاریخ ہمارے لیے جیسے عبرت ہے, وہاں بہترین نمونہ بھی بن سکتی ہے. اس لیے ان کا ذکر کیا ہے. آپ کوئی ایشو لیں قرآن مجید میں ان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی یہ واقعہ بھی, یہ حل بھی ان کی تاریخ میں ملتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں پہلے سمجھا دیا کہ دیکھو میری امت کے لوگوں, ایک بات یاد رکھو, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم سے پہلے جو یہودی گزرے ہیں تم ضرور ان کی ایک ایک چھوٹے چھوٹے طریقے کو فالو کرو گے. معمولی معمولی بات کو بھی تم فالو کرو گے, مجھے چھوڑ دو گے. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. آپ فرماتے ہیں یہودیوں میں اگر کوئی یہودی کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوگا نا, تو تم نے کہنا اس میں بھی کوئی فائدہ, تم بھی پیچھے اسی میں داخل ہو جاؤ گے. تم نے نہیں دیکھنا کہ وہ تو داخل ہو گیا, میں جو اندر داخل ہو رہا ہوں کیا واپس بھی آ سکوں گا کہ نہیں. کوشش کرو گے خوب فالو کرنے کی, مگر واپس پھر نہیں آ سکو گے. آپ نے ہمیں ڈرایا بھی ہے, آپ نے ہمیں یہاں تک ڈرایا کہ بنو اسرائیل میں 73 فرقے بن گئے تھے. 73 فرقے, دین ایک تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے ذریعے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے ان کو دیا. دین ایک تھا, 73 فرقے ان میں بن جائیں گے, اور میری امت ان سے ایک قدم آگے بڑھ جائے گی, وہ 74 فرقے بنا لے گی. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. تو اس لیے آپ نے ہمیں الرٹ بھی کیا ہے, قرآن مجید بھی ان کو عبرت کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو یاد رکھو, ان کو پڑھو, ان جیسے کام نہ کرنا, ورنہ جو سلوک میں نے بنو اسرائیل کے ساتھ کیا ماضی میں, میں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا. اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایسے بنو اسرائیل کو, یہ مدینہ میں سورت اتری ہے, اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور مدینہ کے ارد گرد جو ہلکے ہلکے پہاڑی علاقے ہیں وہاں یہودی آباد ہیں, انہوں نے اپنے قلعے بنا رکھے ہیں. کیوں بنائے ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن اتنی بات یاد رکھی کہ اللہ ان کو ایڈریس کر رہا ہے کیونکہ یہ صاحب کتاب ہیں, ان کے پاس تورات ہے, انجیل ہے. یہ اللہ کے آسمانی دین کو ماننے والے ہیں, وحی کو ماننے والے ہیں, کتاب کو ماننے والے ہیں, رسولوں کو ماننے والے ہیں. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے, مشرکوں کو نہیں کر رہا جو جاہل ہیں, ان کی بات ہی اور ہے. پڑھے لکھوں کو پہلے انسان ایڈریس کرے کہ بھئی تم سمجھدار ہو, اور پھر اس کے بعد دوسروں کو انسان کچھ کہتا ہے. سمجھدار لوگ اگر فالو کرنے لگ جائیں تو عام پبلک بھی انہی کو دیکھ کے پھر فالو کرتی ہے, لیکن سمجھدار لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو عام پبلک بھی کہتی ہے بھائی یہ پڑھے لکھے اس کے ساتھ نہیں ہیں, ہم کیوں ملیں. بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے یہ چیز. تو انہی کو ایڈریس کیا, یا بنی اسرائیل, اے بنو اسرائیل, اذکروا, تم یاد کرو, نعمتی, میری نعمت, اللہ تھی, وہ جو انعمت میں نے انعام کی تھی, علیکم تم پر، یا ماضی یاد دلایا ہے. وہ نعمتیں کیا کیا تھیں، کیا انعامات تھے، کیا فیورز تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کیں، وہ آگے ان کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے. صرف ان کو یہ کہا جا رہا ہے رسول آ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں نازل کر رہا ہوں، اب بس اتنی بات یاد کرو کہ میں نے تم پر اپنی جو نعمتیں نازل کی تھیں یا تمہیں عطا کی تھیں، کم از کم ان کو یاد کر لو کہ وہ نعمتیں کس بنیاد پہ تمہیں دی تھیں اور کس بنیاد پہ یہ ساری نعمتیں میں نے چھین لیں. اتنا یاد کر لو، ماضی کو دیکھو اور اپنے حال کو بھی دیکھ لو تاکہ تمہیں بھولا ہوا سبق یاد آ جائے. اور قرآن مجید بنو اسرائیل کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہے، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. پھر وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پورا کرو میرے عہد کو. اوفی بِعَهْدِكُمْ، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. یعنی میرے اور تمہارے درمیان ایک عہد ہو چکا ہے ماضی میں، میں نے کہا تھا تم یہ کرو گے، تم نے کہا ہاں، تو میں نے تمہیں اس کے جواب میں کہا تھا پھر میں تمہیں یہ دوں گا. یہی ہوا تھا نا ماضی میں، اب وقت آ گیا ہے اس عہد کو بھی پورا کرو میرے ساتھ جو تم نے عہد کیا تھا. میں نے تمہیں کہا تھا یہ کرو گے، تم نے کہا ہاں، تو اب کرو. تو جب کرو گے تو اوفی بعہدکم، میں پھر اب تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. ٹھیک ہے، اوفو، اوفو ایفا سے ہے. ایفا عہد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو پورا کرنا. یہ اردو کا لفظ میں بول رہا ہوں، تو اوفو اسی سے ہے، وفا، وعدہ وفا کرنا. پڑھتے ہیں نا یہ لفظ، بولتے ہیں نا، تو یہ اوفو وفا کا لفظ بھی اسی اوفو سے ہے، پورا کرنا. عہد عہد کو کہتے ہیں. انسان زبان سے کچھ کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر دے یا لکھ کے دے دے تو یہ کمٹمنٹ جو ہے اس کو عہد کہتے ہیں. وہ ایایا، اور صرف مجھ ہی سے، ایا کا کی طرح ہے، صرف تیری ہی، وہاں کا ہے، کا کہتے ہیں تو، اور یا می. ٹھیک ہے، تو یہ یوں ہوگا، صرف میری ہی، صرف مجھ ہی سے. فرحبون، پس ڈرو تم مجھ سے. رہب کہتے ہیں اندر کے خوف کو، کہ جس سے انسان کا یعنی دل اگر واقعی ڈر رہا ہو اللہ تعالی سے تو اس کے وجود کا انگ انگ ڈرتا ہے. اسی سے راہب کا لفظ ہے. راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو اندر سے اللہ سے ڈرنے والا ہو. اندر سے، دین نے ایسی ٹرمز کو پسند نہیں کیا. ہمارے دین نے راہب کی ٹرم کو پسند نہیں کیا. ہمارے دین نے بس اتنا کہا متقی. یہ نہیں کہا فلاں متقی ہے، بلکہ کچھ کوالٹیز بتا کے بتایا جو یہ کرتے ہیں وہ متقی ہیں، بس. اس لیے کوئی مسلمان اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا میں بڑا متقی ہوں، مگر راہب اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے میں راہب ہوں. کیا مطلب ہے؟ میں اپنے آپ کو پیوریفائی، میں اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتا ہوں. سمجھ آئی نا؟ ایسی ٹرمز کو دین نے پسند نہیں کیا کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بے گناہ، بے عیب، بے قصور، گناہوں سے پاک ظاہر کرے. نہیں، اس کو پسند نہیں کیا. تو فرحبون، پس ڈرو مجھ سے. ڈرنا ہے تو اندر سے مجھ سے ڈرو. دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ یعنی میں تمہیں تمہارا عہد یاد دلا رہا ہوں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کتاب عطا کر، اور کتاب آج کل جو اس میں ہے ہم اس پر عمل کریں گے، جو تو کہے گا اس کو ہم مانیں گے. اب میں نے تمہیں کتاب دی ہے تورات، اور تورات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح تعلیمات موجود ہیں، اور ان کی علامات بھی تم جانتے ہو، اور وہ علامات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ بھی لی ہیں. یہ وعدہ تھا کہ کوئی رسول آیا ہم مانیں گے، اور یہ رسول آ گیا، مانو اس کو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ مطلب ہے اس کا. اور اس سلسلے میں لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اندر سے، کیونکہ اندر کا جو خوف ہے وہ اگر تم پر طاری ہو گیا تو یہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے یا خوف ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے نہ ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یا تمہاری انا جو ہے وہ اتنی موٹی نہ ہو جائے تم کہو ہم اتنے بڑے مقام حاصل کرنے والے بنو اسرائیلی، یہودی، بہترین نسل کے لوگ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں جو مکہ کے ایک بدو تھے، ان پڑھ تھے، ہم پڑھے لکھے لوگ، ہم ان کو مان لیں، ایسا نہ کرنا، مجھ سے ڈرنا اندر سے، کسی اور سے نہ ڈرنا، اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کس طرح اللہ کی کتاب کو لیتے ہیں اور اس کے مفہوم کو اپنے مطابق ڈھالتے ہیں، اور جب اللہ یاد دلاتا ہے میری کتاب ہے، تم نے عہد کیا تھا کہ اس پہ عمل کریں گے، اب عمل کرو نا، تو لوگوں کا مزاج اس موقع پر کیسے بدل جاتا ہے، کتنا ایک نسل کا فخر اس کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم تو اس نسل کے ہیں، وہ فلاں اس نسل کے ہیں، ہم دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں، اور پھر انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تو بڑا راہب ہوں، میں تو بڑا پیور ہوں، تو اس نے دوسروں کو کیا سمجھنا ہے۔ یہ بیماری ہوتی ہے دیندار طبقے میں، جو دین کے جتنا قریب ہوگا شیطان اس کے دماغ میں یہی باتیں ڈالے گا، تم بڑا مقدس انسان ہو، تم بڑے پاک صاف ہو، تم بڑے ہو، تمہارا مقام ہے، دھیان کرنا اس کے نیچے نہ لگنا، اور یہی بات یہودیوں کے دماغ میں شیطان نے بٹھائی۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں دھیان کرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وآمنو، اور ایمان لاؤ، یہ مطالبہ اللہ فرما رہا ہے میں تم سے کر رہا ہوں، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن اور وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے نازل کی۔ تو قرآن کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے رسول کو مان لو، اس کو مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، اور اس پر جو وحی اتری ہے اس کو مانو۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس تورات ہے، اس تورات میں یہ سب کچھ ملتا ہے، اور تورات اس کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا، وہ نہ نہیں کر رہا، وہ انکار نہیں کر رہا۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارے تورات کی یہ قرآن تصدیق بھی کرتا ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کے لیے دی گئی، اس کو جھٹلا نہیں رہا۔ جب وہ مان رہا ہے تو تم بھی اس کی مانو۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ ہو جاؤ تم سب سے پہلا گروہ انکار کرنے والا اس کا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماننے والا سب سے پہلا گروہ پڑھے لکھے کتابی لوگوں کا ہونا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ آخری رسول آئے گا اور اس علاقے میں آئے گا، اس کی یہ علامتیں ہوں گی، تو تم جانتے ہو تمہاری کتاب میں سب کچھ موجود ہے اور وہ علامتیں اس میں ہیں، تو تم تو پڑھے لکھے ہو، تم پہلے مان لو، تم ایسا نہ بنو کہ سب سے پہلے تم ہی آپ کا انکار کرو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ کیونکہ جب تم انکار کرو گے، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو پتا ہے کہ یہ علامات آپ کی ہیں اور تم نے انکوائری بھی کر لی ہے، جب تم انکار کرو گے تو دوسرے ان پڑھ لوگ کیسے فالو کریں گے؟ کیونکہ سمجھدار لوگ آگے آ جائیں تو دوسرے کہتے ہیں بھئی یہ سمجھدار ہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا تشترو بھی آیاتی، اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے میں سمنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یہ آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت کیا ہے؟ آیات سے مراد تورات میں جو مسائل یا جو ذکر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو تم اپنے بڑے بڑے سرداروں کے کہنے پہ مت چھپاؤ۔ تم ذمہ دار لوگ ہو، تمہیں کتاب کا علم ہے، یہ ربائی جو لوگ تھے ان کے ربائی علماء جو تھے، یہ ان کا کام تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ علم کی وہ بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات جو تورات میں موجود ہے وہ عام پبلک کو نہیں بتاتے تھے. ان کی لیڈرشپ ان کو کہتی تھی کہ یہ باتیں پبلک سے چھپاؤ اور یہ لو پیسے, اور وہ چھپا لیتے تھے. کیونکہ عام پبلک یہ سوال کرتی پیتی تھی کہ بھئی وہ رسول جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جس کی خاطر ہم مدینہ میں آئے, ہم نے قلعے بنائے اور یہ عہد کر رہے تھے اور ہم نے اپنی کتاب کے مطابق سب کچھ تسلیم کیا کہ پوری دنیا کا چکر لگا کے ہم یہ کوائری کرتے رہے کہ کون سا وہ علاقہ ہے جس میں آخری رسول آئے گا, اور ہمارے علماء نے ساری دنیا کا چکر لگانے کے بعد جہاں ان کا اتفاق ہوا ہے وہ یہی علاقہ تھا مدینہ کا کہ یہاں کھجور کے گھنے درخت ہیں, اسی علاقے میں آخری رسول آئے گا. اب وہ آ گیا ہے, کیا وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ ہمارے علماء ہمیں بتائیں. تو ان کے علماء اپنے لیڈرز کے کہنے پہ ان باتوں کو چھپا دیتے تھے, پبلک کو نہیں بتاتے تھے. تو اس میں ایک بات یاد رکھیے یہ بھی کہ یہودیت میں عام پبلک ان کی کتاب کی حقیقت سے ناواقف رہتی تھی, لوگ ان کو بتاتے نہیں تھے. اس لیے کہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ ایک پراپرٹی بن گئی تھی ان کے لیے, کیوں نسل در نسل ان میں یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ بس کتاب کے رکھوالے ہیں تو ہم ہیں, ہم ہی اس کو سیکھیں گے, ہم ہی اپنی اولاد کو سکھائیں گے, کوئی اور دوسرا ادھر ادھر والا نہ آئے, ہمارے دین میں نہیں ہے. کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی پراپرٹی نہیں بنایا, یہ سب کے لیے ہے, ہدل للناس, سب انسانوں کے لیے باعث ہدایت کتاب ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو میں نے بڑا آسان کر دیا ہے. کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اہل ایمان کو اللہ بار بار ایڈریس کر رہا ہے, علماء کو نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا, اس میں عام بندہ بھی ہے مومن اور خاص بندہ بھی ہے, امیر بھی ہے غریب بھی ہے, بینا بھی ہے نابینا بھی ہے, سب کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کر رہا ہے. تو ہماری یہ کتاب سب لوگوں کے لیے, سب کو سیکھنا ہے, یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے, اور نہ اس کو پراپرٹی بنایا جائے, نہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے کہ بھئی یہ کتاب آپ مت سیکھیں. جانتے ہیں نا خوف زدہ کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. اور جی اس کتاب کو سیکھنے سے پہلے آپ کو کم از کم 60 علوم آنے چاہیے, سنیے نا یہ باتیں, 60 علوم آنے چاہیے, 60 علوم, تب جا کے قرآن سمجھ آتا ہے. ایسے تھوڑی آتا ہے کوئی کتاب پڑھنے لگ جائے, اسی قرآن کو کھول کے پڑھ رہا ہو. بھائی آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے کتنے علم پڑھے ہیں؟ بغیر علم پڑھے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ کہہ کے لوگوں کو قرآن مجید سے دور کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو عالم ہے ہمارے ہاں, جو قرآن مجید کو جانتا ہے, کیا وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا ہے؟ اگر وہ تھوڑا سا وقت لگا کے قرآن کو سیکھ سکتا ہے تو ہماری پڑھی لکھی جو نوجوان نسل ہے وہ تھوڑا سا وقت لگا کے اس قرآن کو نہیں سیکھ سکتی؟ سیکھ سکتی ہے. یہ نہ مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بڑی مشکل کتاب نازل کی ہے اور صرف علماء کے لیے نازل کی ہے. نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی علماء کے لیے نازل کی ہے. ہر مسلمان کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی ہے, وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. یہاں تو مسائل ہمارے عجیب سے ہیں. آپ نے پڑھا, آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, کوئی مسئلے آتے ہیں, کوئی اخبارات میں ذکر ہوتا ہے تو ہمارے علماء جو ہے نا مسجد کے امام بیچارے تھوڑے تھوڑے وہ دھمکیاں دے دیتے ہیں, دیکھو آئندہ تم نے میرا کہنا نہ مانا نا میں تمہارا نکاح نہیں پڑھاؤں گا. بندہ ڈر جاتا ہے, او یار میں نے تو شادی کرنی ہے, مانو اس کا کہنا. تم نے کہنا نہ مانا, مر گئے تو میں نے تمہارا جنازہ نہیں پڑھانا. تو بندہ ڈر جاتا ہے یار. وہ بھائی سوچنے کی بات یہ کہ مولانا آپ صرف اسی کے لیے آئے ہیں کہ آپ نکاح پڑھائیں اور جنازے پڑھائیں؟ یہ نکاح ہو یہ تو کوئی عام مسلمان بھی پڑھا سکتا ہے, حقیقت ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں. اگر آپ کو نکاح پڑھانا آتا ہے اپنے ساتھی کا تو آپ خود پڑھا دیں, کوئی ضرورت نہیں کسی کو بلانے کی. اور اسی طرح جنازہ پڑھانا آتا ہے تو آپ خود پڑھا دیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ جناب فلاں صاحب آئیں گے، حضرت آئیں گے، وہ پڑھائیں گے، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے. اس کی مثالیں نبی علیہ السلام کے دور میں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام نے اپنے نکاح کیے، آپ کو نہیں بلایا، جبکہ آپ کے پاس مسجد میں جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں پانچ وقت کی، مسائل بھی سنتے ہیں، لیکن جب نکاح کا وقت آتا ہے آپ کو نہیں بلاتے، خود ہی بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. کیوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اتنی بڑی شخصیت جو نبی علیہ السلام کی ہے، جو آپ مصروف ہیں، پوری امت کی ذمہ داری آپ پر ہے، لوگوں کو آپ نے دعوت بھی دینی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، اور پھر جہاد بھی کرنا ہے، دشمن چاروں طرف ہیں، اسی میں آپ کو یہی اصرار کیا جائے اللہ کے رسول میرا نکاح بھی آپ کا پڑھا دیں، اور پھر آپ کے اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں. صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول اس چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہمیں ہدایات دے چکے ہیں، ان پر ہم خود عمل کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں. اور بینی اسی طرح کوئی فوت ہو جاتا اور جنازہ پڑھ دیتے تھے اس کا، آپ کو دوسرے دن بتا دیتے اللہ کے رسول رات ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کو دفنا دیا. اچھا مجھے بھی بتاؤ، بتایا ہوتا میں بھی پڑھ لیتا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تھکے ہوتے ہیں، مناسب نہیں سمجھتے یہ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ معمولی معمولی چیزوں کو ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید اسی کو عالم کہتے ہیں. یہ علم نہیں ہوتا، علم یہ ہے، عالم کا کام یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے جو نئے نئے ایشوز ہیں، اور دنیا جس طرح ہر چاروں طرف سے اسلام پر اعتراضات کر رہی ہے، سوالات کی بوچھاڑ کر رہی ہے، نئے نئے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، عالم کا کام یہ کہ وہ ان ایشوز کو پڑھے، اس کا جواب تلاش کرے. یہ چھوٹی چھوٹی مائنر چیزیں، اس کو بندہ سمجھے تو اس سے آپ سوچیں کہ اس کی سوچ کتنی سطحی ہوگی. اور یہ مقام خام خواہ لوگ دے دیتے ہیں، صحیح معنوں میں اس کو مقام دینا چاہیے جو بہترین عالم ہے، جو ایسے ایشوز پہ بات کرتا ہے جس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو ہمارے ہاں یہ پہچان ختم ہو گئی ہے، ہم خود اس میں انوالو نہیں ہوتے. ذہین لوگ جب تک آگے نہیں آئیں گے نا، دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا. تو بہرحال یہ جو چیز تھی یہود میں عام تھی کہ وہ کیا کرتے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو نشانیاں ان کی کتاب میں بتائی گئی تھیں وہ اس کو چھپا دیتے تھے، پیسے لے کے، جس کی طرف اشارہ کیا ولا تشترو بی آیاتی سمنا قلیلا. کیسے چھپاتے تھے؟ فتوے دیتے تھے، فتوے، فتوہ دے دیا، لوگوں کو پتا چل گیا فلاں مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، بس وہ فتویٰ آ گیا، آپ کو نہیں ماننا، نہیں ماننا. اور پیچھے جو قوتیں بیٹھی ہیں وہ اس کو استعمال کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں تم عالم ہوتے ہوئے، کتاب کو جانتے ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنے بھی سائنس تھے، جتنی بھی نشانیاں ہیں، وہ تمہاری کتاب میں موجود ہیں، اور آپ میں تم لوگوں نے دیکھ لی ہیں، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ دین کو بیچ رہے ہو؟ تھوڑی سی قیمت دنیا کی لے کے سوچو تو صحیح، تم کیسے سودے کر رہے ہو؟ کہاں دین اور کہاں یہ دنیا کی چھوٹی سی میل جس پہ تم ریچ گئے، اور اللہ سے، دین سے تم نے کیا کیا؟ مقابلہ کرنا شروع کر دیا. کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے؟ کیا تمہاری حیثیت رہ گئی؟ تم نے کہاں دین کو پھر پکڑایا؟ وقت پہ وہ کام نہ آیا، لوگوں کو وقت پہ نہ بتایا گیا، تو کیا فائدہ ایسے دین کا؟ اس لیے وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ہی پس تم ڈرو. یہ تقوی ہے، تقوی. وہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی سامنے ہو، وہاں یہی ہے کہ بس اللہ کا خوف، اکیلے ہو تب بھی، اور اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو، خسر پھسر کر رہے ہو تب بھی، فتویٰ دے رہے ہو تب بھی، اور فتویٰ دینے سے پہلے تمہیں جو آفر کی جاتی ہے اس وقت بھی. مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرنا. کیا پتہ چلتا ہے کیسا مزاج تھا ایسے لوگوں کا، کیسے لوگ تھے یہ؟ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور انہی کے اندر اس وقت جب کہ یہ بات کی جا رہی ہے یہودیوں کے اندر ایسے بڑے بڑے علماء ہیں، خود بنو اسرائیلی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، لوگوں سے اصل حقیقت چھپا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کو نہیں بتا رہے، اور اس کے بدلے میں غلط فتوے دے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں اس پہ. یہ تھا مزاج ان کا. اللہ نے اندر کے راز کھول کے، اللہ جانتا ہے سب کچھ، قرآن مجید نے بتا دیا. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ایک دین کا عالم وہ دین فروش نہ بنے، تھوڑے سے پیسے لے کے غلط فتوے نہ دے، جو اصل حقیقت ہے وہ لوگوں سے نہ چھپائے، لوگوں کو بتائے، ورنہ اس کا اور یہودی ربائس کا کوئی فرق نہیں ہوگا.